الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الإمام الحسين أبو عبد الله إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم عزيزو جو محرم کے ایام ہیں جن میں ہم کربلا کی تاریخ کو ایک مرتبہ دہراتے ہیں ایک دفعہ پھر کربلا کے اس المیے کو یاد کرتے ہیں جس میں کائنات کی 72 بہترین ہستیوں نے اپنی زندگی کا نذرانہ پیش کر دیا حالانکہ ان کے پاس یہ انتخاب تھا کہ وہ موت کے بجائے زندگی کو چن سکتے تھے اس کے باوجود انہوں نے اس راستے کو چنا اس راستے کو اختیار کیا مجبور نہیں تھے پورے شعور اختیار اور ارادے کے ساتھ وہ اس راستے پر چلے کیا وجہ تھی کیا سبب تھا کوئی ریزن تھا یا یوں ہی ایک واقعہ ہو گیا ظاہر سی بات ہے عام عقل مند آدمی بھی کوئی کام بلا سبب بلا وجہ نہیں کرتا رسول کے اس عظیم نواسے نے یہ قدم کیوں اٹھایا کیا حکومت کے لالچ میں کیا جان بچانے کی خاطر مدینے سے نکلے تھے مگر بچ نہ سکی گھیر کے مار لیے گئے اسے سمجھنے کے لیے خود سرکار سید الشہداء کے ارشادات کافی ہیں اب تک کی گفتگو سے جتنے کلمات جتنے ارشادات اور فرمودات میں نے مولا کے پیش کیے کہیں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حسین ابن علی کرسی کے لالچ میں مدینے سے نکلے تھے حکومت حاصل کرنے کے لیے نکلے تھے
یا اپنی جان بچانے کے لیے مدینے سے نکلے ہیں. اب تک کی گفتگو سے یہی پتا چلا کہ حسین ابن علی جان بچانے نہیں دین بچانے گئے تھے. کل کی گفتگو یہاں پہنچی تھی کہ عبداللہ ابن عمر مولا کی خدمت میں آتے ہیں, بہت سارے لوگ آئے سمجھانے کے لیے, کیونکہ اس وقت اجماع تھا کہ حسین کا مدینے سے جانا مصلحت نہیں ہے. کس کے لیے مصلحت نہیں ہے؟ حسین ابن علی کے لیے, ان کی زندگی کے لیے, ان کی بقا کے لیے, ان کے عز و شان کے لیے. بہتر یہی ہے کہ وہ مدینے میں رہیں, مدینے سے باہر نہ جائیں. اپنوں کی بھی یہی رائے رہی ہے, غیروں کی بھی یہی رائے رہی ہے. نانی ام سلمہ کی رائے آپ کی خدمت میں پیش کر چکا, بھائی محمد حنفیہ کی رائے پیش کر چکا, جناب زینب کے شوہر عبداللہ ابن جعفر کا تذکرہ کر چکا, دشمن کا تذکرہ بھی کر چکا مروان کا. ابن عمر, عبداللہ ابن عمر آتے ہیں, کل عرض کیا تھا کہ چار سبب پیش کر رہے ہیں اپنی اس تجویز کے لیے کہ آپ مدینے سے مت جائیے. اس لیے نہیں کہ یزید برحق ہے, یزید کوئی اچھا انسان ہے, مانا کہ یزید برا ہے, اچھا نہیں ہے, باطل پر ہے, آپ حق پر ہیں, آپ سچ کہہ رہے ہیں, بات آپ کی صحیح ہے, لیکن فی الحال مصلحت نہیں ہے. کیوں مصلحت نہیں ہے؟ چار ریزن. پہلا سبب یہ پیش کر رہے ہیں کہ لوگ اس کے ساتھ ہیں. یہ وہ چیز ہے جو آج لوگوں کے ذہنوں کو بہت اپیل کرتا ہے, جس کے ساتھ سب لوگ ہیں ہم بھی اسی کے ساتھ. ضرب المثل ہے فارسی کی, خواہی نہ شوی رسوا ہم رنگ جماعت شو. اگر آپ ذلیل و خوار نہیں ہونا چاہتے ہیں تو جو سب کر رہے ہیں وہ آپ بھی کیجئے. اپنے اردو میں بھی کہتے ہیں نا, جیسا دیس ویسا بھیس. یہ وہ منطق ہے جو قابل قبول ہو چکی ہے, اگر اسلام اس منطق کا حامی نہیں ہے. اسلام کی نگاہ میں عوام کی رائے اسی وقت قابل قبول ہے جب ان کی رائے میں حق شامل ہو جائے. یہ اتنے سارے بلب کیوں جل رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ ایک بلب جلا دیتے. کہا نہیں, وہ دو جلے گا روشنی زیادہ ہوگی, تین سے روشنی اور ہوگی, چار سے روشنی اور, سو, ہزار, جتنے بلب بڑھتے جائیں گے اتنی روشنی بڑھتی جائے گی. تو جتنی تعداد زیادہ اتنی روشنی زیادہ. بلب اہم ہے روشنی کے لیے, مگر کب؟ جب کرنٹ اس میں آ رہا ہو. ہزاروں بلب رکھے ہوں, لاکھوں بلب رکھے ہوں, اگر کرنٹ نہ ہو کوئی فائدہ ہے اس بلب کا؟ عوام کی حیثیت بلب جیسی ہے, اہمیت ہے ان کی. کب اہمیت ہے؟ جب وہاں پر حق کی روشنی پائی جائے. اگر حق ہمراہ ہے تو عوام کی پسند اور ناپسند کا لحاظ رکھنا ضروری ہے, اچھی بات ہے. دیکھیے وہی افراد جو یہ کہتے ہیں جو عوام کہیں, آج بہت ساری چیزیں, بہت سارے لوگ بہت سارے گناہ انجام دیتے ہیں, بس جواب یہ کیا کریں, سب کر رہے ہیں ہم بھی ایسا کر لیتے ہیں. سب نے حجاب کر لیا ہم نے بھی کر لیا, سب نے اتار دیا ہم نے بھی اتار دیا, سب نے داڑھی رکھ لیا ہم نے بھی رکھ لیا, سب نے صاف کر دیا ہم نے بھی صاف کر دیا, سب روزہ رکھ رہے ہیں ہم بھی رکھ لیں گے. ایک لہر ہے جدھر کی لہر چل جائے, سب نماز پڑھ رہے ہیں سب ماتم کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں. دیکھیے سب کیا واقعین کوئی چیز ہے, لاجک ہے کوئی, منطق ہے کوئی؟ اتفاق کی بات ہے جو سب کی بات کرتے ہیں, جہاں اپنی زندگی کا مسئلہ آ جاتا ہے وہاں سب کو نہیں مانتے. یہی لوگ جو سماج کی بات کرتے ہیں, یہ جو ہے سوسائٹی کی بات کرتے. بھائی یا تو اپنی بات پہ قائم ہو جائیے. سوسائٹی جس چیز کو اچھا کہہ دے وہ اچھی ہے, سماج جس چیز کو اچھا مان لے وہ اچھا ہے, اسی کو مان لیجئے, اسی فلسفے کو. لیکن نہیں, جہاں اپنی زندگی کا معاملہ آ جاتا ہے. مثال عرض کروں, بعض بیماریاں ہیں جو جتنا بڑا شہر ہے اتنی زیادہ وہاں پر اس کی شہرت ہے, اتنی زیادہ وہ بیماریاں وہاں پائی جاتی. جتنا چھوٹا شہر, جتنے گاؤں میں چلے جائیں اتنے ہی بیماری کم پائی جاتی ہے، جیسے بڑے شہروں میں ایک عام سی بیماری ہے، یہ جو ہے شوگر کی بیماری، چائے میں پوچھا جاتا ہے شکر ڈالیں، چائے یعنی شکر یعنی میٹھا، چائے میں میٹھا نہیں تو چائے کا ہے جی، اب پوچھتے ہیں نا کیوں، اس لیے کہ یہاں کے اوپر آپ چلے جائیے کسی دیہات میں چلے جائیے کبھی کوئی نہیں پوچھے گا آپ سے، یہاں کے دیہات کا میں نہیں، ہم اپنے یہاں کے دیہات کی بات کر رہے ہیں، وہاں کبھی کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی جانتا بھی نہیں ہے کہ میٹھا نقصان دہ ہوتا ہے، وہاں تو جیسے ہی کوئی آتا ہے پہلی چیز جو پیش کی جاتی ہے میٹھا اور پانی، پہلے میٹھے کا استعمال کریں گے اس کے بعد پانی پیئیں گے، ظاہر سی بات یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں سب وہیں سے آئے ہیں، یا ہندوستان سے یا پاکستان سے، عموماً کسی کو آئے ہوئے 10 سال ہو گیا، کسی کو 20 سال، کسی کو 30 سال، 40 سال، اور آئے تو آنے کے بعد بھول بھی گئے کہ وہاں بھی کوئی رہتا ہے، کچھ لوگ ہندوستان پاکستان سے یہ جو ہے گلف جاتے ہیں، کچھ امریکہ آتے ہیں، جو گلف جاتے ہیں ان کے گھر آباد ہو جاتے ہیں، اور جو امریکہ آتے ہیں ان کے گھر برباد ہو جاتے ہیں، کیونکہ گلف والوں کو پتا ہے کہ ایک دن پلٹ کے ہمیں کتنا ہی رہ لیں مگر یہاں پر ہمیشہ نہیں رہ سکتے ہیں، لہذا وہ پہلے وہاں بناتے ہیں، یہاں چاہے رکھی سوکھی کھا لیں مگر وہاں ضرور آباد رکھیں گے، اور یہاں والوں کو ایسا سبز باغ دکھایا ہے کہ یہ تو آپ کا آپ نہیں ہے، جو کچھ وہاں ہے اسے بھی اٹھا کے لے کر کے یہیں چلے آتے ہیں، برسا برس گزر گئے کبھی یاد نہیں، اچانک پتہ نہیں کہاں سے خیال یہ آ گیا کہ ارے کچھ ہمارے وہاں رشتے دار بھی رہتے، چچا ہیں، ماموں ہیں، پھوپھی ہیں، خالہ ہیں، جو بھی رشتہ تھا، چلو ایک سفر کر کے آتے ہیں، بہت زمانہ ہو گیا یہاں آئے ہوئے، 20 سال، 25 سال، 30 سال، 40 سال کے بعد لوٹ کر کے اپنے گاؤں میں گئے، جب پتہ چلا کہ فلاں آیا ہے تو پورا گاؤں ٹوٹ پڑا، ہر ایک کو یاد آ گیا میرا بھانجا ہے، بھتیجا ہے، سب کے یہاں خوشی، سب کے یہاں دعوتیں ہو رہی ہیں، اور جہاں پہنچے وہاں کے بعد دسترخوان پر میٹھا ضرور ہے، اور اصرار بھی ہے کہ اسے کھاؤ، اصرار بھی ہے، ارے تمہاری خاطر تو بنایا ہے اسے، گنے کی فصل اگر ہے تو پھر کیا کہنا، پھر تو میٹھا ہی میٹھا ہر طرف، ہر دسترخوان پر میٹھا، اور یہاں سے جانے والا بالکل میٹھا دیکھ کر کے بھاگ رہا ہے، نہیں 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 ہم یہ نہیں، کیوں نہیں کھاتے بھائی، کا میٹھا نقصان دہ ہے، کا نقصان دہ ہے، اب گاؤں میں ایک ایک سے پوچھا جا رہا ہے بھائی تمہارا کیا خیال ہے، نہیں 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 میٹھا بھلا ہم لوگ ہمیشہ کھاتے ہیں، کچھ نہیں ہے، بہت اچھی چیز ہے، پورے گاؤں کا سماج مل جل کے کہہ رہا ہے کہ میٹھا اچھا ہے، مان لیں گے، مانیں گے، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ جس کو سماج اچھا کہے وہ اچھا ہے، سوسائٹی جسے اچھا کہہ دے وہ اچھا ہے، اب کیوں نہیں کھاتے، کہا گاؤں کا سماج مل جل کے کہہ تو رہا ہے مگر یہ سماج ہے جاہل سماج، اسے نہ ہمارے طبیعت کے بارے میں پتا ہے، نہ میٹھے کے نفع و نقصان کے بارے میں پتا ہے، وہ ڈاکٹر جو عالم ہے، جسے ہماری صحت کا بھی علم ہے، ہماری بیماری کا بھی علم ہے، غذاؤں کی خاصیت کو بھی جانتا ہے، اس نے منع کیا ہے، تو اچھا وہ ہے جسے سماج اچھا کہے یا اچھا وہ ہے جسے عالم اچھا کہے، کیا معیار ہے آپ کا، اگر اچھا وہ ہے جسے وہ ہستی کہے جس کے پاس علم ہے، عالم سے مراد میرا امامہ نہیں ہے صرف کہ آپ کا فوراً ذہن وہاں چلا جائے، ایکسپرٹ جسے کہے اچھا، ماہر جسے کہے اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ انسان کے بارے میں سب سے بڑا عالم اور سب سے بڑا ماہر کون ہے، کون ایسا انسان ہے دنیا کا جو یہ دعویٰ کر سکے ہمیں انسان کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے، کل کا انسان تو دعویٰ کر دیتا تھا، آج کا نہیں دعویٰ کرتا، علم کی ترقی کا فائدہ ہی یہی ہے نا کہ انسان کو معلوم ہو گیا کہ ہم جاہل ہیں، انسان کو پتہ چل گیا نا کہ ہم نہیں جانتے، ہم تو کنویں کے میڈک ہیں، کل کا انسان سمجھتا تھا ہم سب جانتے ہیں، ہم تو عالم کل ہیں، یہ جو ہے میڈیکل سائنس نے آج کل کے مقابلے میں کہیں زیادہ ترقی کر رکھی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، عزیزو کل ہم جب بیمار ہوتے تھے حکیم صاحب کے پاس جاتے تھے، مطب پہ ان کے، کسی کے پیٹ میں درد ہے وہ آیا حکیم صاحب نے فوراً یہ جو ہے نسخہ لکھا، دل میں تکلیف اس کی دوا، آنکھوں میں تکلیف اس کی دوا، ہڈی ٹوٹ گئی ہے اس کی دوا، کوئی ایسی بیماری نہ تھی حکیم صاحب جس کی دوا نہ دیتے ہوں. کبھی حکیم صاحب نے کہا جی مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا؟ کبھی کہا حکیم صاحب نے؟ ہر مرض کی دوا ان کے پاس موجود. آج میڈیکل سائنس کہیں ترقی کر چکی ہے، لیکن آج عالم یہ ہے کہ آج چلے جائیے کسی ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. میں تو ہارٹ اسپیشلسٹ ہوں بھائی، میں آپ کا علاج نہیں کر سکتا. دوسرے کے پاس گئے، میں تو آئی اسپیشلسٹ ہوں، میں فلاں کا ہوں، میں فلاں کا ہوں. 10 ڈاکٹر کے پاس گھومنے کے بعد کب جہیں جا کر کے پیٹ کا ڈاکٹر ملتا ہے، علاج کرتا ہے. یہ جو کہتا ہے میں ہارٹ اسپیشلسٹ ہوں، یہ اپنے علم کا دعویٰ نہیں کرتا، اپنی حالت کا اعتراف کرتا ہے کہ مجھے ہارٹ کے سوا کچھ نہیں معلوم. اور اب تو پورے دل کا بھی ایک ڈاکٹر نہیں ملتا، اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں. اب تو پوری ایک آنکھ کا بھی ڈاکٹر نہیں ملتا ہے، چھوٹی سی آنکھ، اس کے اندر بھی جانے کتنے شعبے نکل آئے ہیں. تو عزیزو کیوں؟ اس لیے کہ علم نے آگاہ کیا کہ تم جاہل ہو. کسی دانشور سے پوچھا گیا کہ تمہارا علم کتنا ہے، پکڑ کے ہاتھ لے گیا سمندر کے کنارے، سمندر سے ایک چلو پانی اٹھا لیا، کہ یہ چلو کا پانی میرا علم ہے، یہ سمندر کا پانی میری جہالت ہے. آج علم کی ترقی، سائنس کی ترقی نے اتنی خدمت تو کی ہے، انسان کو اپنی حقیقت کا پتہ چل گیا. جب ایک انسان یہ جو ہے مرکب ہے جسم اور روح سے، ابھی تو جسم کی بات ہو رہی ہے، ابھی تو صرف جسم کی بات ہو رہی ہے، ایک جسم کے بارے میں کسی کے پاس معلومات نہیں ہے، تو روح کا تو تذکرہ ہی چھوڑیے. صرف ایک ہی ہستی ہے جسے مکمل انسان کا علم ہے، وہ ہے اللہ کی ذات. تو اچھا وہ ہے جسے اللہ اچھا کہہ دے، برا وہ ہے جسے اللہ برا کہہ دے. سماج کون ہوتا ہے کہنے والا؟ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. جسے اللہ اچھا کہے یا وہ اچھا کہیں جنہیں اللہ نے بتایا ہے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے. اچھا کہنے کا حق اللہ کو ہے، رسول کو ہے، اور اہل بیت کو ہے. وہ جس چیز کو اچھا کہہ دے وہی اچھا ہے، جس چیز کو برا کہہ دے وہی برا ہے. لوگ کیا ہوتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں؟ میں اس کو اس لیے زور دے رہا ہوں کہ یہ چیز بن گئی ہے. بہت سارے افراد، اچھے لوگ، دیندار افراد جو دین کے عمل کرنا چاہتے، وہ بھی بہت ساری چیزوں کو، میں ایک ایک گناہوں کا نام نہیں لینا چاہتا خامخواہ، لیکن فلاں گناہ کیوں؟ یہ جو سماج کا خوف. فلاں چیز کیوں؟ شادی بیاہ میں بہت ساری رسمیں ہیں جو واقعی گناہ ہیں، معصیت ہیں. خوب سمجھائیے. ہاں مولانا بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح ہے، مگر لوگ کیا کہیں گے اگر یہ نہ کریں؟ تو لوگ کیا کہیں گے؟ سارا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. مگر اہل بیت کیا کہتے تھے؟ خدا کیا کہتا ہے؟ سرکار سید الشہداء جس وقت نانا کے مزار پہ گئے اور خدا سے کیا دعا کیا ہے؟ اسألوک یا ذا الجلال والاکرام بحق ھذا القبر ومن فیہ ان اختر لی ما فیہ لک رضا ولرسولک رضا. خدایا تجھے اس قبر کا واسطہ، اس نبی کا واسطہ، مجھے وہ راستہ دکھا دے جس سے تو راضی ہو اور تیرا نبی راضی ہو. فلسفہ کربلا یہ ہے، خدا کیا کہتا ہے، عوام کیا کہتے ہیں، لوگوں کو کیا کہنا ہے. عوام کی مثال تو ایسے ہی ہے کہ ایک صاحب جو ہے بیمار، کسی چیز کی بھی بیماری، فرض کے لیے یہ جو ہے شوگر ہی کے بیمار ہے، شوگر ہے ان کو، ڈاکٹر نے حلوہ کھانے سے منع کیا ہے، حلوہ مت کھائیے گا. کتنی رشوت دے ڈاکٹر کو، پھر بھی ڈاکٹر اجازت نہیں دیتا. اتنا شریف تو ہے نا ڈاکٹر، ڈاکٹر میں اتنی شرافت ہے، نہ وہ آپ کی پسند کا خیال رکھتا ہے نہ ناپسند کا، آپ کو اچھا لگے گا یا برا لگے، کم سے کم ہم سے اچھا ہے ڈاکٹر، کم سے کم ڈاکٹر ہم سے اچھا ہے. ہم اگر ممبر پہ آ کر کے آپ کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھیں اور آپ کی پسند اور ناپسند کو دیکھ کر کے مجلس پڑھیں، تو کہنا پڑے گا کہ ڈاکٹر ہم سے اچھا ہے. وہ کبھی اپنے پیشنٹ کی پسند اور ناپسند کی پرواہ نہیں کرتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ ان کے لیے اچھا کیا ہے، برا کیا، مصلحت ان کی کس چیز میں ہے. خب ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ ان کو حلوہ مت دینا، اور حلوہ انہیں بہت اچھا لگتا ہے، بہت شوقین ہے، میٹھا بہت پسند ہے. ڈاکٹر نے منع کر دی، ماں سے کہا ماں تھوڑا سا، باپ بالکل نہیں، بھائی بہن بیوی بچے سب دشمن ہو گئے ہیں، کہ ہم تو اچھا انہی کو کہتے ہیں نا جو ہماری پسند کا خیال رکھیں، سب دشمن ہو گئے ہیں، کوئی ہماری بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے. اتفاق سب کہیں چلے گئے کسی مجلس محفل میں، گھر میں نوکر رہ گیا تھا. نوکر سے میں نے کہا ان کا کہ لاؤ فرشتے. کنی صاحب وہ منع کیا ہے؟ کہ نوکری کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ لاؤ ورنہ کل سے فائر، بتانا نکل جاؤ. حضور ہم آپ کے نوکر ہیں، حلوے کے نوکر نہیں ہیں، آپ جو حکم فرمائیں. اس نے لگ پیش کر دیا. کیا نوکر کو آپ کو آپ کے ماں باپ سے زیادہ محبت ہے؟ بال بچوں سے زیادہ محبت ہے؟ عزیزو یہ جو دنیا کے قانون ساز ہیں ان کی مثال ہے نوکر کی، ان کی مثال نوکر کی ہے، اور جو خدا کے قانون کو پیش کرتے ان کی مثال طبیب کی ہے اور گھر والوں کی ہے. انہیں ہم سے حقیقی محبت ہے. اسی حقیقت کو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث میں پیش کیا ہے کہ یا عباد اللہ انتم کالمرضى ورب العالمین کالطبیب. اے اللہ کے بندو، تمہاری مثال بیماروں جیسی ہے اور اللہ کی مثال طبیب جیسی ہے. فصلاح المریض فیما یقترح لا فیما یشتہیہ المریض. مریض کی سا اس چیز میں ہے جس چیز کی تشخیص ڈاکٹر نے دی ہے، اس چیز میں نہیں جس میں جسے مریض کا دل چاہتا ہے. الا فصلموا للہ، اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، کیونکہ جو حکم بھی اللہ نے دیا، کسی چیز کو واجب قرار دیا، کسی چیز کو حرام قرار دیا، چاہے تمہاری سمجھ میں نہ آئے. بہت سارے پیشنٹ ہوتے ہیں انہیں پرہیز سمجھ میں آتے ہی نہیں. بہت سارے بچے ایسے ہیں ڈاکٹر نے کہا انجیکشن لگاؤ، ان کی سمجھ میں آتے ہی نہیں کہ انجیکشن کیوں لگاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری سمجھ ڈاکٹر کے علم کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. اگر بچے کی سمجھ ڈاکٹر کے علم کے مقابلے میں کچھ نہیں، تو سارے انسانوں کی سمجھ اللہ کے علم کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. خدا بہتر سمجھتا ہے. تو یہ کہ لوگ کیا کہتے ہیں، کم سے کم شیعوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے، کم سے کم مولائیوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے لوگ کیا کہتے ہیں. آج کل بڑی بحث رہتی ہے نا، فلاں مولائی ہے فلاں مولائی نہیں ہے. مولائیت کی اپنی اپنی پہچان معین کر لی گئی ہے. اگر فلاں پہچان ہے تو مولائی ہے، نہیں ہے تو وہ مولائی نہیں ہے. باقاعدہ سرٹیفکیٹ بٹتے رہتے ہیں، یہ مولائی ہے، وہ وہابی ہے، وہ یعنی کیا ہے. سوال ہے کہ واقع مولائی کون ہے؟ مولائیت کی پہچان کیا ہے؟ اس پہچان کو کون معین کرے گا؟ مولائی ہم آپ، کسی اختیار ہے پہچان معین کرنے کا؟ فرض کیجئے امریکہ کے صدر اب تو ان کے جو ہے وہ جانے کا ٹائم ہے، جو ہے رخصتی کا وقت ہے نا. جاتے جاتے سوچا کہ اچھا کام کرتے جاؤ. انہوں نے اعلان کر دیا، شاہ شکاگو آئے بھی ہوئے ہیں آج، تو انہوں نے جاتے جاتے اعلان کر دیا کہ کل صبح ہر امریکن سٹیزن کو $1,00,000 ملیں گے، صبح صبح ملیں گے. انشاءاللہ کسی کی نماز صبح قضا نہیں ہوگی. پھر ہر امریکن سٹیزن کو $1,00,000. میں نے سوچا موقع تو اچھا ہے، ہم بھی لگ جاتے ہیں لائن میں. یہاں سب لگے ہیں لائن میں $1,00,000 لینے کے لیے، ہم بھی لگ گئے. باری ہماری آ گئی، پہنچ گئے آفیسر کے سامنے جو بانٹ رہا تھا $1,00,000 کا ثبوت تم امریکن ہو. ہم نے جیب سے انڈین پاسپورٹ نکالا، کر دیکھتے نہیں امریکن ہوں، انڈین پاسپورٹ نکال کے رکھا ہم نے، لو ثبوت، پاسپورٹ والا ہوں، بغیر پاسپورٹ کے نہیں ہوں، پاسپورٹ ہولڈر ہوں. ان کا جی یہ تو इंडियन पासपोर्ट है, आप इंडियन है, अमेरिकन नहीं। कहा नहीं नहीं कुछ भी हुआ करे, है ना पासपोर्ट, मैं अमेरिकन हूं, मैं कह रहा हूं ना मैं अमेरिकन हूं, मेरे दावे को मानते क्यों नहीं? तुमने सबूत मांगा, हमने सबूत दे दिया। कहा सबूत वो दो जो हमें पसंद हो, सबूत वो जो हमने मुकर्रर किया है। अगर तुम्हें साबित करना है कि तुम अमेरिकन हो तो अमेरिकन पासपोर्ट पेश करो, इंडियन पासपोर्ट से साबित नहीं होगा कि तुम अमेरिकन हो। अजीदो कल क्याम पे जब जन्नत बट रही होगी, जन्नत किसके लिए है? जन्नत है मौलाइयों के लिए। हौजे कौसर किसके लिए? मौलाइयों के लिए। सारी नेमतें किसके लिए? मौलाइयों के लिए। जहन्नम किसके लिए? मौला के दुश्मनों के लिए। जन्नत बट रही है, मौलाई इधर आए, पहुंच गए हम जी, हम मौलाई का सबूत पेश करो। अब सबूत हमने वो पेश किया जो हमने तय कर रखा है, जो दलीलें हमने तय कर रखी हैं, जो अलामतें हमने तय कर रखी हैं, यह है मौलाइयत की अलामत, यह है मौलाइयत की अलामत। मजमे से नारे लगवा लेना और है, सबूत वहां पेश करना और है। आप कुछ भी पढ़ दिए, मजमा तो उछल पड़ेगा, वाह वाह कर दिया, नारे लग गए। खुदा के हुजूर में है ना, रसूल खुदा के हुजूर में है, मौलाए कायनात के हुजूर में है, सैयद शुहदा के हुजूर में है। बहुत तुमने बदनाम किया है हमारा नाम, बहुत तुमने बदनाम किया हमारा नाम लेके हमारा दिल दुखाया है, हमारा नाम लेकर के हमारी तालीमात के खिलाफ हो। तो समझना पड़ेगा ना कि ऐसा ना हो कि हम जिसे हीरा समझते थे वो शीशा निकला। बड़ा नाज था कि हीरे की अंगूठी हमारे पास है, जब भी वक्त पड़ेगा बेच करके जरूरत पूरी कर लेंगे। जब गए बेचने के लिए, वक्त पड़ा तो जौहरी ने कहा मियां ये तो शीशा है, हीरा नहीं है। क्या गुजरेगी उस वक्त हमारे ऊपर? बड़ा हमें भरोसा है अपनी ये जो है मौलाइयत पर, और खुदा ने खासा पता चला कि ये मौलाइयत का हीरा नहीं है, तो मौलाइयत के नाम पर शीशा है। तो परख जरूरी है, पहचान जरूरी, अभी से पहचान ले कि वो क्या चीज है। सुनिए परख, बड़ी अहम हदीस है, इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस सलातो वस्सलाम अपने खास सहाबी जाबिर जोफी से खिताब करते हैं। ये जो जाबिर अंसारी अलग हैं, जाबिर जोफी अलग हैं। जाबिर जोफी पांचवें इमाम और छठे इमाम के सहाबी हैं। बड़ी अजीम हस्ती है जाबिर जोफी की, बड़ी अजीम हस्ती है। इनकी अजमत सुन लीजिए ताकि आप हदीस की अजमत का पता चले कि किससे कहा है इमाम ने। जाबिर जोफी उन लोगों में शुमार होते हैं जिन्हें अल्लाह ने तैयुल अर्ज का मोजिजा दे रखा था। नबी नहीं है, इमाम नहीं है, सहाबी इमाम है, शिया इमाम है, मौलाई है। कि तैयुल अर्ज क्या होता है बड़े जानते होंगे बच्चे, नौजवान शायद आशना ना हो कि तैयुल अर्ज किसे के। देखिए अभी अगर हम हिंदुस्तान जाने का इरादा करें, अगर अपना पर्सनल जिहाद भी खड़ा हो शिकागो एयरपोर्ट पर, तो पहुंचने पहुंचते 16-17 घंटा तो लग जाएगा। इससे पहले हम हिंदुस्तान नहीं पहुंच सकते, जाती जहाज मौजूद है फिर भी। तैयुल अर्ज किसे कहते हैं? अभी मैंने इरादा किया और अभी पहुंच गए, इरादा किया और पहुंच गए, एक सेकंड नहीं लगा। पलक झपकते, पलक झपकने में कितनी देर लगती है? यह तैयुल अर्ज, ये जो है खुराफात ना समझे इसे, इसके पीछे कुरान की आयत है, कुरान की आयत है इसके पीछे। वाकया याद है ना, जब हुदहुद ने करके जनाब सुलेमान से बताया कोई एक ऐसी मलका रहती है बिल्किस के बारे में, तब ये तमाम गुफ्तगू खत भेजा क्या किया वगैरह वगैरह, आखिर में गुफ्तगू ये आई कि बिल्किस आने वाली थी, कौन है जो उनका तख्त यहां लाए? तो एक वो खड़ा हुआ जिसे हम लोग अपने से बेहतर समझते हैं, अगर जो बेहतर हमसे है ही नहीं, जो काम हमसे नहीं हो पाता वो हम किससे कराते हैं? जिन से कराते, जिन्नात से। सुपर पावर हम किस मानते हैं? जिन्नात को मानते हैं, जिन्नात मामू या बाबा जो भी कहा जाता हो उसे, उनसे एक काम करा लेंगे। आला इफ्री तुम मिनल जिन, कुरान के लफ्ज हैं कि एक جن نے کھڑے ہو کر کے جن سے تعلق رکھنے والا عفریت اس نے کہا کہ میں لا دوں گا اس سے پہلے کہ آپ کا دربار برخاست ہو. اب تو چار گھنٹہ جو بھی ان کا دربار چلتا ہو اس سے پہلے سینکڑوں میل دور سے لا کر کے حاضر کر دیں گے. جناب سلیمان نے کہا یہ تو بہت دیر ہے اور پہلے. تو اب جن جب عاجز ہو گیا تو انسان کھڑا ہوا. قال من عنده علم من الكتاب, اس انسان نے جس کا نام آصف برخیہ لکھا گیا ہے تاریخوں میں, انسان کھڑا ہوا وہ انسان جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا, اس نے کہا انا آتی کب ہی قبل ان یرتد الیک طرفک, میں تخت بلقیس کو لا کے حاضر کر دوں گا پلک جھپکنے سے پہلے. پلک جھپکنے سے پہلے سینکڑوں میل دور سے تخت بلقیس کو لا کر کے حاضر کر دوں گا. یہ قرآنی معاملہ ہے. اللہ نے یہی خاصیت جابر جوفی کو دی تھی. جابر جوفی رہتے تھے کوفے میں, امام یہ جو ہے مدینے میں رہتے تھے. کوفے میں رہنے والا ایک شیعہ ایک دن جابر سے کہتا ہے جابر مولا کی زیارت کرنے کو بڑا جی چاہتا ہے. ہوتا ہے نا ہم لوگوں کو بھی ہمیشہ زیارت کا شوق تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے. اگر کوئی ابھی آپ سے کہے کہ چلیں گے زیارت پر, آپ نہ تو نہیں کہیں گے. ہاں مختلف یہ جو رکاوٹیں ممکن ہیں بیان کرے, پاسپورٹ نہیں ہے یا جاب ہے چھٹی نہیں ہے فلاں ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن شوق تو ہے. لیکن ایک لمحہ کبھی کبھی ایسا بھی آتا ہے بس جی چاہتا ہے کہ پر لگ جائے اڑ کے پہنچ جائے. خصوصاً اربعین کے موقع پر جب ٹی وی پہ دیکھتے ہیں لوگوں کو نجف سے کربلا جاتے ہوئے کسی کے ہاتھ نہیں کسی کے پیر نہیں کھسکتے ہوئے چلے جا رہے ہیں تو شوق بڑھتا ہے نا. شوق بڑھتا ہے کہ کیوں نہ ابھی ہم بھی وہاں ہوتے. یہ جو شدت اشتیاق. کہتا جابر مولا کی زیارت کے لیے دل تڑپ رہا ہے. مولا نے کہا جاتے کیوں نہیں؟ کہا دیکھتے ہو میرا غریب آدمی ہوں, کرایہ کہاں میرے پاس, زیادہ راہ نہیں ہے, میں کیسے جا سکتا ہوں؟ جابر نے کہا واقعی شوق ہے؟ کہا جابر دل تڑپ رہا. اچھا میرے پاس میرا ہاتھ پکڑو, اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو. اس شیعہ نے اپنا ہاتھ جابر کے ہاتھ میں دیا. جابر نے کہا آنکھیں بند کرو. اس نے آنکھیں بند کی. کہا آنکھیں کھولو. اب جو آنکھیں کھولا تو اپنے کو امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر کے سامنے کھڑا پایا. بہت پائے کی شخصیت ہے, بہت پائے کی شخصیت ہے جابر جوفی کی. ان جابر سے امام خطاب کر کے کہتے یا جابر, جابر تمہارا درجہ بہت بڑا ہے مگر مولائی ہونا اتنا آسان نہیں ہے. یا جابر وعلم بانک لا تکون لنا ولی حتی لو اجتمع علیک اہل مصرک وقالوا انک رجل سوء لم یحزنک ذلک ولو قالوا انک رجل صالح لم یسرک ذلک. اے جابر تمام منزلتوں کے باوجود اس وقت تک تم ہمارے مولائی ہمارے چاہنے والے نہیں کہلا سکتے جب تک تمہارے اندر یہ خصلت پیدا نہ ہو جائے. نمازیں پڑھتے ہو, روزے رکھتے ہو, حج بجا لاتے ہو, نعرے لگاتے ہو, ماتم کرتے ہو, آنسو بہاتے ہو, تبرک بانٹتے ہو, سب کچھ قبول, لیکن جب تک یہ صفت نہ پیدا ہو جائے تمہارے اندر تب تک تم مولائی کہلانے کے حقدار نہیں ہو. کیا ہے وہ صفت؟ وہ صفت یہ ہے کہ اگر تمہاری بستی تمہارے ملک تمہارے شہر کے سارے افراد مل جل کر کے کہے کہ تم بہت برے آدمی ہو, تمہاری شکل ہمیں پسند نہیں, تمہارا کاروبار ہمیں پسند نہیں, تمہارا رہن سہن تمہارا لباس تمہارا گھر ہمیں کچھ پسند نہیں ہے, یہ سننے کے باوجود تمہیں کسی قسم کا رنج و غم اور ملال نہ ہو. لوگوں نے کچھ بھی کہا فوراً ہمارا چہرہ اتر گیا منہ اتر گیا اور اپنی اصلاح کرنے کی کو سوچا. اچھا یہ شکل کسی کو پسند نہیں, چلو چینج کیے دیتے ہیں. یہ کپڑا پسند نہیں ہے, چینج کیے دیتے ہیں. اچھا یہ کپڑا آؤٹ آف فیشن ہو گیا ہے, دیکھتے ہیں کہ آج کا فیشن کیا ہے. اور اگر ساری بستی مل کر کے تمہاری تعریف کرے, کیا کہنا تمہاری شکل کا, تمہارے کپڑے کا, تمہارے کاروبار کا, تمہارے بزنس کا, تمہاری تعلیم کا, تمہارے گھر کا، تمہارے کاروبار کا، تمہارے بزنس کا، سب مل کر کے تعریف کریں، پھر بھی تمہیں خوشی نہیں ہونی چاہیے. اگر لوگوں کی مذمت اور نکوہش سن کر کے تم غمزدہ ہو گئے تو تم ہمارے مولائی نہیں ہو. اگر تمہیں ان کی تعریف سن کر کے خوشی ہو گئی تو تم مولائی نہیں ہو. اگر کسی خطیب کو عوام کی تعریف سن کر کے خوشی ہو جائے تو وہ مولائی نہیں ہے. اگر کسی خطیب کو عوام نے اس کی تقریر کو پسند نہیں کیا، رنجیدہ ہو گیا، فوراً اس نے جو ہے گیئر بدل دیا، یہ چیز تو پسند نہیں آ رہی ہے، دوسرا نقطہ پھینکتے ہیں، یہ مولائی نہیں ہے. پھر مولائی کیسے بنیں گے؟ کہتا جار سنو، اگر مولائی بننا چاہتے ہو، مولائی کی کسوٹی، مولائیت کا معیار کیا ہے؟ وَلَاوْ كَنَ عَرِضْ نَفْسَكَ عَلَى مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ. جابر، اپنے کو آئینہ قرآن کے سامنے پیش کرو، اپنے قرآنی تعلیمات سے ملا کر کے دیکھو. ان كنت تسعو لكن سبلا راغبا في ترغيبه خائفا من تخويف زاهدا من تزهيد فابشر واثبت ما عليك فانه لا يضرك ما قيل فيك. جابر، اپنے کو قرآنی تعلیمات سے ملا کے دیکھو. اگر تمہارا رہن سہن، تمہارا کاروبار، تمہاری شکل و صورت، تمہارا کپڑا، تمہارا بزنس، تمہاری تعلیم وہی ہو جس کا حکم قرآن نے دیا ہے، اگر تم اپنے کو قرآن کے راستے پر گامزن پاؤ، جس چیز سے قرآن نے ڈرایا ہے تم اس سے دور رہتے ہو، جس چیز کا قرآن نے شوق دلایا ہے اسے حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہو، اپنے کو بشارت دے دو کہ تم مولائی ہو. فابشر، بشارت دے دو اپنے کو. واثبت، اور ڈٹ جاؤ، ڈٹے رہو اسی کے اوپر. لوگ کیا کہتے ہیں ان کی پرواہ مت کرو. زمانہ کیا کہے گا، سوسائٹی کیا کہیں گے، کلاس فیلو کیا کہیں گے، محلے والے کیا کہیں گے، پڑوسی کیا کہیں گے. ارے جب ہم نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، یعنی نہ پڑوسی، نہ کلاس فیلو، نہ محلے والے، نہ سماج والے، ہمارا معبود بس ایک ہے، اس کا نام اللہ ہے، اور بس، اور ہمیں کسی کی نہیں سننی ہے. فَاسْبُتْ فَإِنَّهُ لَا يَذُرُّكَ مَا قِيلَ فِيكَ. سارے لوگ برا بھلا کہے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا ہے. لا يذر، نقصان نہیں پہنچے گا. اور جب آئینہ قرآن میں آئے، قرآن کی کسوٹی پہ اپنے کو تولنا چاہا، قرآن کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کا جائزہ جب لیا، فَإِن كُنْتَ مُبَايِنًا لِلْقُرْآنِ، پتا چلا کہ ہمارا تو سب کچھ قرآن کا الٹا ہے. جو بزنس قرآن نے حرام قرار دیا ہے وہی ہمارا کاروبار ہے. جو رہن سہن، جو شکل و صورت، جو لباس، جو مکان قرآن کی نگاہ میں گناہ ہے، وہی ہمارا مکان ہے، وہی ہمارا رہن سہن ہے، وہی ہماری تہذیب ہے، وہی ہمارا کلچر ہے. ان کنت مباینا للقرآن فما الذی یغرک من ذلک. تمہیں کس نے دھوکے میں رکھا ہے کہ تم مولائی ہو، ہمارے چاہنے والے ہو؟ کس نے تمہیں دھوکے میں رکھا ہے؟ ائمہ علیہ السلام نے کسی کو دھوکے میں نہیں رکھا. صاف صاف بتا، انہیں بھیڑ اکٹھا کرنے کا شوق نہیں ہے، انہیں بھیڑ اکٹھا کرنے کا شوق نہیں ہے، انہیں 72 لاکھ نہیں چاہیے، 72 چاہیے، لیکن خالص چاہیے، پیور چاہیے. اگر امام کہیں کہ بھی چلے جاؤ تو شمع گل کر دی گئی ہے، جب شمع جلتی ہے تو منظر یہ ہے کہ تلواریں نیام سے باہر نکلی ہوئی، گلے پہ تلوار. مولا کب تک امتحان لے؟ کہیے تو اپنا سر کاٹ کے آپ کے قدموں پہ ڈال دے، یہ ہے مولائی. پانچویں امامی کی حدیث ہے، من کان للہ مطیعا فہوا لنا ولی ومن کان للہ عاصیا فہوا لنا عدو. جو اللہ کا اطاعت گزار ہے وہ ہے مولائی، اور جو اللہ کا نافرمان ہے وہ دشمن ہے ہمارا. فہوا لنا عدو، یہ بالکل واضحات ہیں، کلیئر ہے. تو عوام کیا کہتے ہیں، عوام کی کیا پسند ہے اور عوام کو کیا ناپسند ہے، اس کا اسلام میں کوئی مقام نہیں ہے. مقام یہ ہے کہ خدا کیا کہتا ہے. ابن عمر آئے ہو سمجھانے کے لیے، یزید کی بیعت کر لو. کیوں یزید کی بیعت کر لو؟ لیکن عوام یزید کے ساتھ ہیں، سب نے بیعت کر لی ہے، سب نے کر لی، تم بھی کر لو. اسی رنگ میں ہم بھی جو ہے
یہ جو ہے رنگ جائیں گے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین محمد اس بات کی ہمیں اجازت نہیں دیتا، چاہے اس کے لیے کوئی سی بھی قربانی دینی پڑ جائے۔ جو بھی سمجھا رہا ہے، جو بھی نصیحت کرنا چاہ رہا ہے اپنے اپنے خیال میں، امام کسی کی بھی سننے کو تیار نہیں ہے۔ امام نے طے کر ہی دیا کہ ہاں ہمیں جانا ہے مدینے سے، وہی عبداللہ بن جعفر جو ابھی تک امام کو روک رہے تھے، امام کی خدمت میں آئے ہیں، مولا آپ تو جا ہی رہے ہیں، مولا آپ تو جا رہے ہیں، میں بیمار ہوں، میں تو آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا، مولا میرے دو بچوں کو اپنے ہمراہ لیتے جائیے، میرے دو بچوں کو اپنے ہمراہ لیتے جائیے۔ حقیقت اجاگر ہو چکی ہے نا، سمجھ گئے ہیں کہ یہ موقع جان بچانے کا نہیں، یہ موقع دین بچانے کا ہے۔ اگر دین بچانے کے سلسلے میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا، تو جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے، اپنا سرمایہ لے کر کے امام کے پاس آ گئے، مولا جب وہ وقت آئے تو میری طرف سے میرے بچوں کو قربان کر دیے گا۔ وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا، شب عاشور ہے، زینب کو پتہ چل گیا ہے کل جنگ ہوگی، کل سر و تن میں جدائی کا دن ہے، پتا ہے زینب کل قربانی کا دن ہے۔ اللہ اکبر، کیا کربلا کی مائیں ہیں، کیا کربلا کی نہیں، تو زینب حسین کی بہن ہیں، علی کی بیٹی ہیں، رسول کی نواسی ہیں، خاندان رسالت کی پروردہ ہے، یہاں تو غیر عورتوں کا بھی عجب عالم ہے۔ یہ جو ہے مسلم ابن اوس جب شہید ہوئے ہیں، ان کی شہادت کے بعد امام نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ خیمے سے نکلا، ننی سے تلوار بندھی، یہ تلوار اتنی بڑی ہے کہ زمین پر خط دیتی جا رہی ہے، بچہ چھوٹا ہے، کمسن ہے۔ امام ایک دفعہ آواز دیتے ہیں، اصحاب یہ کون بچہ ہے، کہاں جا رہا ہے، روکو اس بچے کو۔ لوگوں نے بچوں کو روک کر کے امام کے ساتھ، بیٹا تم کون ہو، کس کے چشم و چراغ ہو؟ کہا مولا میں اسی بوڑھے صحابی کا بیٹا ہوں جس کا جنازہ آپ کے سامنے رکھا ہے، میں مسلم کا بیٹا ہوں۔ کہا بیٹا تم واپس جاؤ، تم بچے ہو، تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کا غم کافی ہے۔ اچانک در خیمہ سے آواز آئی، مولا مسلم نے اپنا فریضہ انجام دیا ہے، مولا یہ قربانی میری طرف سے قبول کر لیجئے۔ یہ خاتون تو خاندان عصمت کی نہیں ہے، بیوگی کا غم ابھی کم نہ تھا، ابھی سہاگ اجڑا ہے، ابھی اپنی کوکھ بھی خالی کر جا رہی، گود بھی خالی کرنے جا رہی ہے۔ تو جب یہ عام خواتین کا عالم ہے، تو زینب کا کیا عالم رہا ہوگا؟ جب پتا چل گیا ہے کل قربانی کا دن ہے، کل فداکاری کا دن ہے، اپنے لال اون محمد کو خیمے میں بلا کر کے بچوں کو بٹھال کے سمجھاتے، بیٹا دیکھو کل قربانی کا دن ہے، کل ماں کو شرمندہ نہ کرنا میرے بچوں، کل ماں کو شرمندہ نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے قاسم میدان چلے جائیں، ایسا نہ ہو کہ شبیہ پیغمبر پہ آنچ آئے اور تم زندہ سلامت رہو۔ بیٹا تم جعفر تیار کے پوتے ہو، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، دونوں بہادر، دونوں شجاع، بیٹا دیکھو اس طرح سے جنگ کرنا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حیدر کرار کا نواسا ایسے لڑتا ہے، جعفر تیار کا پوتا ایسے لڑتا ہے، تمہاری جنگ پکارے کہ تم کون ہو، کس خاندان سے تعلق رکھ، تم کیوں کہو، تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کو حق ہو، فوجی پکار اٹھے کہ نواسے علی کے ہیں، ایسی جنگ کرنا۔ ماں نے رات بھر بچوں کو تعلیم دی، صبح عاشورہ جنگ شروع ہو گئی، ایک ایک کر کے حسین کے صحابی شہید ہو چکے، تو زینب کی نگاہ پڑی، سب اصحاب شہید ہو چکے ہیں، ابھی اونو محمد زندہ ہے۔ ہر ماں بچے کی زندگی کی دعا کرتی ہے۔ ایک دفعہ زینب نے بچوں کو بلایا، بچوں رات میں ماں نے تمہیں کیا سکھایا تھا، بھول گئے؟ کس بات کا انتظار ہے؟ قاسم کے شکی شہادت کا انتظار ہے، علی اکبر کی شہادت کا انتظار ہے، تب تم میدان میں جاؤ گے۔ بچے کہتے نہیں اماں، ہم تو بار بار مامو جان کے پاس جاتے ہیں، مگر مامو جان ہمیں اجازت ہی نہیں دیتے۔ اماں ہم نے سنا ہے کہ مامو جان آپ کی کوئی بات ٹالتے نہیں ہیں، اگر آپ چل کے سفارش کر دیں تو مامو جان ضرور ہمیں اجازت دے دیں گے۔ ماں نے دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑے ہوئے بھائی کے پاس آئی، آ کے سر جھکا کے کھڑی ہو گئی،
بہن زینب کیسے آنا ہوا؟ کہ بھیا پہلے میرے سوال کا جواب دیجئے، بتائیے کہ آج تک اس بہن نے آپ سے کچھ مانگا ہے؟ نہیں بہن، تم نے کچھ نہیں مانگا۔ تو بھیا آج بہن کچھ مانگنے آئی ہے، بولو بہن کیا چاہیے؟ بھیا میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ اللہ اکبر، کیا ہے کربلا کی ماں؟ زینب کے سامنے حسین نے سر جھکا لیا، بہن مانگا بھی تو تم نے کیا مانگا؟ حسین نے اجازت دے دی انہوں محمد کو اپنے ہاتھوں سے، چھوٹے بچے ہیں نا، ان کے ہاتھوں سے انہیں گھوڑے پہ سوار کیا ہے۔ دونوں بچے میدان میں آئے، آنے کے بعد جعفر تیار اور حیدر کرار کی جنگ یاد دلا دی، کوئی بھائی ادھر حملہ کرتا ہے، کوئی بھائی ادھر حملہ کرتا ہے، اور اگر کوئی بھائی ذرا بڑھ کر کے فرات کے قریب پہنچ جاتا تھا، فوراً دوسرا بھائی کہ بھیا خیال رہے فرات کا رخ مت کرنا، آقا خیمے میں پیاسا ہے۔ اجرکم اللہ، بچے لڑتے لڑتے آخر جب اتنے زخمی ہو گئے کہ اب گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، ایک دفعہ ماموں کو آواز دی، یا ابا عبداللہ ادرکنی۔ جیسے ہی حسین نے انہوں محمد کی آواز سنی، ایک دفعہ عباس نے کہا، بھیا عباس میرے ساتھ میدان میں چلو، مولا آپ تو اکیلے جایا کرتے تھے، آپ تو اکیلے جنازے اٹھاتے تھے۔ کہا تمہیں نہیں معلوم، ایک جنازہ ہوتا تو اکیلے چلا جاتا، ارے دو دو جنازے۔ اجرکم اللہ، ابھی انہوں محمد کا تابوت نکلے گا، اے انو محمد کا تابوت اٹھانے والو، ذرا سا کربلا کو یاد کر لو، حسین نے کس طرح جنازے کو اٹھایا، ایک جنازے کو عباس نے اٹھایا، ایک کو حسین نے اٹھایا، لا کر کے جنازے کو خیمے میں رکھ دیا گیا۔ فضا زینب کے پاس گئی، بی بی چلیے آپ کے بچے آئے ہیں، انو محمد آئے ہیں۔ زینب نے کہا، کیا میں نے ان کو واپس آنے کے لیے بھیجا تھا؟ کہا بی بی چل کے ذرا دیکھ تو لیجئے بچے کس شان سے آئے ہیں۔ جب زینب خیمے میں آئی، کیا دیکھا؟ انو محمد کا جنازہ رکھا ہے، دونوں جنازوں کے درمیان زینب سجدے میں گر گئی، معبود تیرا لاکھ لاکھ شکر، تو نے زینب کو سرخرو بنا دیا۔ ماتم حسین۔